الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو ایک اہم منصب سپرد ہوا ہے اور وہ ایک دوسرے کو خیر کی تلقین کرنا اور برے کاموں سے روکنا ہے. اس قوم کے اعلی معیار کا جو منصب ہے وہ حضرات انبیاء اور مرسلین کا ہے، کیونکہ وہ علم اور عمل کے اعلی مقام پر تھے. سمجھانے کے لیے بھی علم چاہیے اور دوسرے کو برائی سے روکنے کے لیے بھی احسن اعمال درکار ہے، کیونکہ کمزور اعمال کا آدمی اپنے اعمال سے خود شرمندہ ہوتا ہے، وہ کسی کو دلجمی سے سمجھا نہیں سکتا. اور کمزور علوم کا حامل خطرے میں رہتا ہے کہ کہیں جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز سمجھ کر آگے نہ بڑھائے. اس لیے اعلیٰ درجے کی دعوت اللہ انبیاء علیہ السلام کا منصب ہے. وہ صفت و صفہ مخلوق تھے، چنے ہوئے برگزیدہ. اللہ جب پیغمبروں کا ذکر کرتے ہیں تو فرماتے واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبی. ابراہیم علیہ السلام کے حالات بیان فرمائے، وہ بڑے جچے تلے صداقت اور سچائی سے آراستہ پیغمبر. واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمائے، وہ بھی اونچے درجے کے پیغمبر اور بہترین انسان تھے جو اپنے مواعید کا پختہ اور بہترین طریقے سے ایفا فرماتے تھے. کبھی اللہ کسی پیغمبر کا ذکر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ مَرْضِيًّا، خدا تعالی کا پسندیدہ بندہ تھا. کبھی کسی پیغمبر کے لیے فرماتے ہیں انہو اواب، وہ اللہ کی طرف ہم وقت مائل رہتے تھے، ہر وقت اللہ کی چاہت میں اور خوشنودی میں ڈوبے رہتے تھے. انبیاء علیہ السلام اور مرسلین چونکہ علوم میں اور اعمال میں بہت ہی باوثیقہ تھے، اس لیے ان کی دعوت اللہ میں بھی رسوخ زیادہ تھا. جب وہ سمجھا دیتے اور لوگ نہ سمجھتے تو حق تعالیٰ کے ہاں ان پر عذاب مسلط ہو جاتا. یوں سمجھ لیں کہ لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ مزید انسانیت کے لبادے میں رہ جاتے ہیں. اللہ ایسے موقع پہ فرماتے ہیں کہ ہماری طرف سے ان پر پٹکار برس رہی ہے, فلاں قوم عذاب یافتہ ہے, فلاں قوم پر ہماری لعنتیں برس رہی ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے پیغمبر, اپنے رسول کے گفتار کو عالی کردار کو دیکھ کر کے بھی انسانی امراض سے, آفات سے, آحاد سے توبہ نہیں. تفصیل کے ساتھ شرائع نوح علیہ السلام سے شروع ہے. اس سے پہلے چار پیغمبر گزرے ہیں, ادریس علیہ السلام, جرجیس علیہ السلام, شیس علیہ السلام, آدم علیہ السلام, اور ان کے زمانے میں بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر تھا لیکن خفیف درجے کا اور کم احکام ایسے تھے جن میں سمجھانے کی ضرورت تھی. بیشتر تعلیمات تکوینی تھی. تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ روٹی کھانے کا طریقہ, فصل بونے کا طریقہ, فصل کاٹنے کا طریقہ, اناج محفوظ رکھنے کا طریقہ, ایک انسان کی زندگی کو کن کن مرحلوں سے گزرنا ہے وہ نمبر وار سمجھانا, اس یہ کمرہ ہے اس میں رہو, یہ چھت ہے اس کے نیچے آؤ, یہ دھوپ ہے اس کی زیادت سے بچو, یہ کھانا اور پینا ہے اس کے معیار کا خیال رکھو, اس قسم کے مسائل و احکام تھے جیسے چھوٹے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے, اس کو تکوینی مسائل کہہ دیں. لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے سے احکام اور مسائل میں تفصیل بڑھ گئی اور پھر انسان پھیل بھی گئے دنیا میں, مختلف ملکوں میں, مختلف فضاؤں میں, مختلف موسموں میں, مختلف رنگ و ڈنگوں میں انسان مختلف عادات کا مرتکب ہونے لگا. ایک گھر میں جب باپ کے ساتھ, ماں کے ساتھ اولاد رہتی ہے تو بڑی سلجھی ہوئی ہوتی ہے, لیکن اسکول بچے آتے جاتے ہیں, کچھ چیزیں سیکھ کے آتے ہیں. اب اسکول اگر گن گرج کا ہے اور ٹیچرز قابل ہے, بااخلاق ہے, تو وہ کچھ چیزیں سکھاتے ہیں اور کچھ چیزوں سے منع کرتے ہیں, اور اگر وہ ایسے نہیں ہے صرف اپنا ٹائم پورا کر دے, اپنا فیس ماہواری لینے کی کوشش میں ہے, تو بچے ان سے کم اور آتے جاتے یا برے لڑکوں سے زیادہ باتیں سیکھتے ہیں جو تعلیم کے منافی ہوتی ہیں. اس لیے اسکولوں کے بارے میں عموماً اچھی رائے نہیں بنی. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی, یوں قتل میں بچوں کا وہ بدنام نہ ہوتا. مشہور ہے کہ فرعون کو جب یہ اطلاع دی گئی کہ عنقریب بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بڑا ہو کر وقت کا نبی مرسل ہوگا اور وہ آگے چل کر تیری سلطنت کی کایا پلٹ دے گا اور زمینی مصر سے تیرا راج تخت و تاراج کر دے گا. تو کون سا حکمران ہے جو ایسے لوگوں کو آنے دے جو ان کے اقتدار میں رخنا ڈالے؟ فرعون نے نجومیوں سے اور دیگر اپنے خیال کے ماہرین سے معلومات کی, خبر کی تصدیق ہو گئی. بعض نجومیوں نے کہا کہ وہ بچہ پیدا ہو گیا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قبلے کی طرف ایک ستارہ ہر رات کو چمکتا ہے. یہ ستارہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک پیغمبر دنیا میں موجود ہو. فرعون نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے بچے نہ چھوڑے جائیں اور ان کو قتل کرنا شروع کر دیا. قرآن کریم میں مکمل واقعات موجود ہیں. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. یہ فرعون تمہارے لڑکوں کو قتل کرنے لگے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑنے لگے جو آگے چل کر عورتیں بنی, اور یوں تم پر خدا کی طرف سے بڑی آزمائش آئی. اللہ اپنے پیغمبر کے زمانے کے اسرائیلیوں کو کہتے ہیں کہ تم پر کتنے احسانات کیے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, فرعونیوں سے ہم نے تم کو بچایا. یَسُومُونَکُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, جو طرح طرح تمہیں ستاتے تھے. یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَکُمْ, تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ, اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے. وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے, آزر عمران ابن فاران ابن ماہان ابن ساران کے گھر میں. عمران دو ہیں, ایک مائی مریم کے والد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا, اور دوسرے موسیٰ علیہ السلام کے والد. تفسیری مدارک میں ہیں دونوں میں 1800 سال کی مسافت ہے. یعنی عمران کے والد مریم کے والد عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد عمران کے 1800 سال بعد ہوئے. اور قرآن کریم میں ہے کہ حضرت مریم کو لوگوں نے کہا یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن, یہ تم نے کیا کیا, بغیر شادی کے بچہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئے. ماں کانا ابوک امرا سوء, آپ کے والد تو کچھ برے آدمی نہیں تھے. وما کانت امک بغیہ, اور نہ تیری ماں بدچلن تھی. انسان میں جو کمزوری آتی ہے یا ماں کی وجہ سے یا باپ کی وجہ سے, کچھ کمزوری معاشرتی ہیں انسان خود پیدا کرتا ہے اندر لاتا ہے, لیکن کچھ بنیادی خصلتیں ماں باپ کی بھی ہوتی ہیں. لوگوں کو کیا پتا تھا کہ یہ اللہ کی خاص قدرت کا مظہر ہے. تو حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ حضرت ہارون تو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے, اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کو کہا جاتا ہے یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن. تو حضرت نے فرمایا کانو یسمون ابناءہم باسماء الانبیاء والصالحین, یہ لوگ اپنے بچوں کو پیغمبروں کے اور نیک لوگوں کے نام رکھتے تھے. سبحان اللہ, نام رکھنے کے اخلاق بھی آگے آنا چاہیے. آج کل کہتے ہیں کوئی اچھا سا چھوٹا سا بالکل نیو برانڈ قسم کا نام بوری سے نکال کر سٹور سے وہ ہمیں دے دیں. بھائی نام تو معروف نام ہونا چاہیے, جو انعام کما چکا ہو, جو رحمتیں اور برکتیں لے چکا ہو, ایسا نام ہونا چاہیے. کبھی کہیں گے جی قرآن شریف میں دیکھ کر نام بتاؤ, تو قرآن شریف میں تو انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, خنزیر کا نام بھی قرآن میں ہے. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم, شیطان کا نام بھی قرآن میں ہے, اور کتے کا نام بھی قرآن میں ہے, مثلہ کمثل الکلب, گدے کا نام بھی قرآن میں ہے, کمثل الحمار یحمل اسفار. یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ قرآن میں دیکھ کے بتانا, یہ کہے کہ قرآن و سنت کے مطابق نام ہونا چاہیے. یہ نام اللہ نے ان مخلوقات کے لیے ہے جن پر خدا کا قہر اور غضب ہے, جیسے کافر اور مشرق کا نام لیا ہے, لیکن یہ رکھنے کے نام نہیں ہے. کانو یسمونا ابناہم، یہ لوگ اپنے بیٹوں کا نام رکھتے تھے، بے اسماء انبیائہم وصالحیہم، پیغمبروں کے ناموں پر اور نیک لوگوں کے ناموں پر. اب جو پیغمبر کا نام ہو، حدیث شریف میں ہے ایک شخص کا بیٹا ہوا، آپ نے کہا محمد نام رکھ، اور پھر اگلے سال آیا کہ جی ایک اور ہو گیا، بیٹے تو ہوتے رہتے، کہ جی محمد نام رکھ، پھر ایک بار آئے محمد نام، پانچ حضرت پانچ ہو گئے. حضرت نے فرمایا اگر تیرے ایک گھر میں پانچ چاند ایک رات میں طلوع ہو تو برا ہے کیا؟ اور فرمایا کہ تو نہ کہتا ایسا تو پتھری کتنے بیٹے اللہ تجھے دیتا، سب محمد ہوتے. محدثین کے ایسے گھرانے بھی ہیں کہ ایک ایک گھر میں چالیس بیٹے سب محمد. فشق له من اسمه ليجلا، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں سے یہ نام تجویز کیا ہے. حسان کہتے ہیں شہر میں، فشق له من اسمه ليجلا فضل عرش محمود وهذا محمد. میں نے جب اپنے نام کے ساتھ محمد لکھنے لگا، ویسے لوگ تو نام ایسے ہی لیتے ہیں، ہمارے ایک استاد نے، استاد استاد ہوتے ہیں، میرے نام سے پہلے محمد لکھ دیا، محمد زرولی خان، یہ اب نام ٹھیک ہو گیا. بڑا حیران ہوا کہ یہ تو میرا نام نہیں ہے. تو استاد محترم نے کہا کہ ہم سب محمدی ہیں، اور قیامت کے دن ہم سب کا نام حمادون و محمدون ہوگا. تو ذرا آپ کا نام پہلے سے لکھتا ہوں استاذ تر. تو اس کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ کوئی بہت بڑا جشن ہے اور ہر طرف سے مجھے مبارکباد دی جاتی ہے، اور اس اسٹیج پر یہ شعر لکھا ہوا ہے جو حضرت حسان نے فخر المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک قصیدہ کہا ہے لمبا چوڑا. اس کا ایک شعر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں سے ایک حصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور آپ کا نام محمد ہو گیا. فشق له من اسمه ليجلا فضل عرش محمود وهذا محمد. بس عرش والا محمود ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے. سوا لاکھ افراد ہے جنہوں نے حدیث نقل کی، ان کو رجال الحدیث کہتے ہیں. سوا لاکھ، سوا لاکھ کے قریب معلوم صحابہ ہے، سوا لاکھ کے قریب انبیاء اور مرسلین ہیں. یہ اللہ کی طرف سے تکوین ہے، یہ قضاء و قدر کا مظہر ہے، اس میں خلائق کا کوئی دخل نہیں ہے. ان سوا لاکھ رجال میں دس سے لے کے چوالیس ہزار تک تقریباً محمد ہے، اندازہ لگائیے. اس قدر امت محمدی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے. کہتے ہیں کہ آپ کا نام آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا تھا. بڑے لوگ خاندان کے نام تجویز کرتے ہیں، تجربہ کار بھی ہوتے ہیں، سوچ فکر بھی رکھتے ہیں، اور ان کے نام رکھنے میں کچھ خیر بھی ہوتی ہے. تو لوگوں نے کہا یہ عجیب نام ہے محمد، کیونکہ اس نام کا کوئی آدمی قریبی دور میں ہوا نہیں تھا. حقیقت یہ ہے کہ کوئی ہوا ہی نہیں. تو عبد المطلب سے پوچھا گیا کہ یہ نام کہاں سے رکھا ہے. اس نے کہا میرے گھر بچہ آنے سے پہلے میں جب بھی مکہ مکرمہ کے پہاڑوں میں گھومتا تھا تو آواز آتی تھی محمد محمد محمد، جہاں میں قدم رکھتا اوپر سے آواز آ رہی محمد محمد، گویا کہ مجھے یاد کرا دیا گیا اور میرے دل میں اور دماغ میں اس کی ایسی خوشی اور چاشنی بیٹھ گئی ہے کہ دوسرا نام مجھے پیکا لگتا ہے. یہ تو ایک تاریخی مسئلہ ہے، سیرت کے تاریخ نگاروں نے لکھا ہے، لیکن سب سے پہلے جو شخص چاند پر گیا اور وہ اپنی چاند گاڑی سے اترا وہاں گھومنے پھرنے لگا تو اس نے کہا ہے کہ ایک بات تو یہ کہ چاند بیچ سے ٹوٹا ہے اور پھر جڑا ہے. ایسا لگتا ہے کہ کسی زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو گئے، شک کے کمر معجزہ، اب ایک کافر مطلق اس کو خدا وہاں پہنچا کے دکھا رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ چاند کے پہاڑوں میں اور دشتوں میں ایک نام لگتا ہے، نعرہ لگتا ہے محمد محمد، یعنی کہ بدتیوں کی طرح یا محمد صرف محمد، یا محمد تو منع ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعاء بعضکم بعضا، جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو یا کریم یا رحیم، ایسا نہیں پکارا کرو بلکہ حضرت کو تو شان و شوکت سے یاد کیا کرو. ہاں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت جب معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں آپ کو کچھ عجائب منکشف کیے گئے تھے، ان میں سے آپ نے دیکھا کہ خاتون بوڑھی، بال بکھرے ہوئے اور بہت پراگند حال، برا حال، وہ بیٹھی ہوئی اور نعرے لگا دی یا محمد یا محمد. تو حضرت نے جبریل کو دیکھا تو جبریل نے اشارہ کیا کہ ہاں ہاں نہیں کرنا ہے، ان کو جواب نہیں دینا ہے، اگر ان کو جواب دے دیا تو یہ ساری دنیا کے اندر نعرے لگاتے پھریں گے. جب آگے بڑھے اس کی آواز ختم ہو گئی تو آپ نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون تھی، بہت پریشان تھی، بال بکھرے ہوئے، رنگ بدتر، برا حال، برا تیاڑا، یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل نے کہا یہ دنیا تھی، لو اجبتہا لغوت امتوں کا، اگر آپ ہاں کر دیتے تو پوری امت بہک جاتی. پتہ چلا کہ اس طرح کے غلط انداز میں اور نعرے لگانے میں بھی دنیا کا دخل ہے، اور دنیا کی پارٹیاں اس طرح زد و عناد کرتی ہے جن کا متمع حیات دین نہیں ہے بلکہ دنیا ہے، ورنہ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں ایسے نعرے نہیں لگتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر اہل سنت والجماعت، ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خطاب کے ساتھ صلاۃ وسلام جائز ہے، لیکن وہاں بھی السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس انداز سے درود شریف پیش کیا جاتا ہے. صحابہ اور تابعین کا اور ائمہ مجتہدین کا اور محدثین کا زیارت النبی اس طرح ہوتی تھی. یہ بیچ میں کچھ الفاظ بڑھائے گئے ہیں، اصلاً یہ نعت کے طور پر تھے. نعت ہر شخص اپنی محبت سے کہتا ہے، دوسرا اس کا پابند تھوڑی ہے. وفا الوفا میں ہے کہ کعب احبار جب مشرف با اسلام ہوئے، بہت بڑے یہودی عالم ہیں، حضرت عمر کے دور خلافت. تو کعب اخبار نے امیر المومنین فاروق اعظم سے کہا کہ میں مسجد نبوی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. عمر نے کہا سلام کو میں ساتھ لے چلوں گا. تو عمر نے کہا صرف مسجد نبوی نہیں روضہ رسول پر بھی ساتھ لے کے جاؤں گا. آپ مشرف اسلام ہوئے ہیں اور پیغمبر کو سلام پیش کریں. تو انہوں نے کہا کون سا سلام؟ تو انہوں نے کہا کما قرات فی صلاتک جیسے نماز میں پڑھتے ہو یہ سلام. زبردست حفاظت ہے. اب بدتی اینڈ کمپنی سے بہت تلملا کی ہے, بہت شور شراب. کیوں؟ ان کا تمام سحر ختم ہوتا ہے. یہ صلاۃ السلام جو نماز میں ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا ہے. اور بعض روایات میں ہے کہ شب معراج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ تعلیم فرمایا کہ ایسا پڑھا تھا. وزن اور قوت تو اتنی زیادہ ہے. اب پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے. ہر شخص اپنا اپنا پڑھتا ہے. آہستہ پڑھا جاتا ہے تو صلاۃ السلام اور درود شریف کا اصول نکل آیا. روزے پر پہنچ کر یقیناً بیٹھنا دشوار ہے کیونکہ نکلنا ہے. ایک دنیا ہے. اللہ وہاں کے پاسداروں کو جزائے خیر دے. اگر وہ مجھے پانچ منٹ دے, میرے ساتھ جانے والوں کو تین منٹ دے, ایک اور کو دو منٹ اور دے, ایک بات کر رہا تو عمرے اور حج کے سفر اور زیارت میں ہم پانچ آدمی ہیں یا پانچ اولاد ہر وقت موجود رہتے ہیں. وہاں کوئی اندر داخل ہو سکے؟ وہ کیا پڑھتے ہوئے نکلو نکلو بس. میرے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. انتظام بہت بڑی چیز ہے. ڈسپلن اسلام کی روح کی تشریح ہے یہ. جب اسلام کی روح کو آپ کھولیں گے تو اس سے ایک زبردست قسم کا نظام نکل آئے گا. کیسا نظام ہوگا؟ رات کو سویرے سونا ہوگا تاکہ سویرے اٹھے. کامل لوگ رات کے آخری حصے میں اٹھیں گے وضو کر کے اور اپنے رب کے سامنے دو چار چھ آٹھ دس بار رکعت پڑھیں گے, وتر پڑھیں گے جو رہ گئے ہو اور دعائیں مانگیں گے. اب اذان فجر کا انتظار ہوگا, دعاؤں میں قیمتی وقت صرف ہوگا. یہی وقت ہے اللہ سے انعام لینے کا. اور جو شخص بھی مسلسل اس وقت اٹھتا ہے, پوری دنیا میں ایک دعا بھی ایسی نہیں ہے جو اس کے مانگنے کے لائق ہو وہ قبول نہ ہو. اور جو مسلسل اس کا عادی ہو جائے اور اس کی دعا قبول نہ ہو وہ کذاب ہے, اول درجے کا جھوٹا ہے. امکان ہی نہیں ہے ایک فیصد مسترد ہونے کا. ایک تو یہ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بوڑھی عورت تھی, اس کو پتہ چلا کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے تو اس کے پاس گدی تھی. اس نے کہا خدایا میں پال چکی ہوں گدی مگر اس کو بچی دے گھوڑی. کسی نے جوتا اتارا کا الٹا سیدھے باتیں کرنے لگی. اس طرح کوئی کہتا ہے تو پالی گدی ہے اور بچڑی مانگ رہی ہے, بیاڑا مانگ رہی ہے گھوڑی کی. یہ دعا ناموافق دعا ہے. یا کوئی شخص جو ہے نا کہے گی اللہ مجھے بھی صدر پاکستان بنائے, تو اس کو یہ پتہ نہیں کہ ہمارے صدر صاحب جو بنے ہیں کتنے پریشان ہیں. خود گریبان سے بھی سوچنا چاہیے. کوئی کہے کہ خدا میرا سر جو ہے نا میرے تلوے کے نیچے ہو جائے, تو یہ انسان ہے جو ایسی دعائیں مانگتا ہے. اس لیے علماء دین کہتے ہیں دعا وہ جو شایان شان ہو, جس کے مانگنے میں آپ برے نہیں لگتے ہو. اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی مشکل نہیں, اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, مگر آداب بہت ضروری ہے. مولانا اشرف علی صاحب کو ایک شخص آتا تھا اور کہتا تھا حضرت دعا فرمایا خدا بیٹا دے. ایک دن حضرت نے پوچھا کہ شادی ہے؟ اس نے کہا شادی ہوتی تو پھر آپ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی. حضرت نے کہا کہ نہیں آپ شادی کر لیں, ہم بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا. تو وہ غصہ ہو گیا اور اس نے مولانا اشرف علی صاحب کو کہا کہ کیوں خدا بغیر شادی کے بیٹا نہیں دے سکتا ہے. تو حضرت نے کہا دے تو سکتا ہے مگر زیادہ تکلیف پھر آپ ہی کو اٹھانی ہوگی. اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو امتحان میں ڈالنا یہ خود تباہی کی علامت ہے, نقصان کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سامنے بندہ اپنا عجز اور بندگی بجا لائے. بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی, کئی نام ہیں آپ کے, مشہور ہے کہ آپ کے بھی معروف نام 99 ہیں. حافظ حسین عراقی ابن حجر کے استاد نے کہا ہے کہ میں نے تلاش کیے 150 کے قریب ہو گئے. دوسرے ایک عالم ان کے شاگرد ابن حجر نے کہا ہے کہ میں نے بھی اسماء اسنا, اللہ تعالیٰ کے نام کو کہتے اسماء حسنا اور پیغمبر کے نام کو کہتے اسماء اسنا, تقریباً 250 ہو گئے. بدر الدین عینی فرماتے میں نے بھی تلاش کیے تو 300 سے بڑھ گئے. اور امام ابو اسحاق بقائی صاحب نظم الدرر نے ایک رسالہ لکھا ہے اسماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ فرماتے 500 کے قریب ہو گئے. ابن عابدین نے فتاوی شام میں اشارہ کیا ہے کہ اس سے بھی بڑھ گئے. ہندوستان کے ایک اور عالم نے کہا ہے کہ 800 اور 1000 تک پہنچ رہے. معجزات کے بھی کبھی نام ہوتے ہیں, وہ بھی حضرت کے خاص مقام اور مرتبے کی ترجمانی ہے. لا الہ الا اللہ. لیکن دو نام آپ کے ایسے ہیں, ایک محمد اور دوسرا احمد, جو بڑے نام ہیں. اللہ تعالی کے بھی بہت نام ہیں. وللہ الاسماء الحسنى قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن, لیکن دو نام بڑے ہیں اللہ اور رحمان. قرآن کریم کے بھی دو نام بڑے ہیں قرآن اور فرقان, ورنہ قرآن کا نام ذکر ہے, قریب ہے, مبارک ہے, بہت برہان ہے, بہت سارے نام ہیں قرآن مجید کے. اس سے یہ پتہ بھی چل گیا کہ کسی فرد کے ایک سے زیادہ نام بھی ہو سکتے ہیں. ایک نام نسبن ہوتا ہے جو ماں باپ نے رکھا ہوتا ہے, دوسرا نام حسبن ہوتا ہے جو صلاحیتوں کی وجہ سے ملتا ہے, جیسے مولانا صاحب, مفتی صاحب, شیخ الحدیث, شیخ التفسیر, یہ تمام القاب ہے, اوصاف ہے جو نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. اللہ تعالی کے نام عربی کے علاوہ عجم میں بھی ہو سکتے ہیں, جیسے خدا, کردگار, پروردگار, خداوند تعالی. صحیح بات یہ ہے کہ ہو سکتے ہیں. اور بخاری شریف میں ہے کہ ملک الملوک کا معنی حدیث کے بڑے امام سفیان نے کیا, معنی ہو شاہان شاہ یعنی شہنشاہ. سلطنت مغلیہ کے بادشاہوں پر اعتراض ہوا ہے کہ ان کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ شہنشاہ اکبر اور شہنشاہ جہانگیر نہ کہلاتے, شہنشاہ تو اللہ ہے. اس لیے بلاد عرب کے فرمان روا فہد بن عبدالعزیز نے جلالت الملک ہٹایا اور اس کی جگہ کا خادم الحرمین شریفین لکھا, وکفا لہ شکرا وفخرا. لا الہ الا اللہ. بعض لوگ اس وقت پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی لفظ خدا نہ کہو اور عربی میں یہ نہیں ہے یہ فارسی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کوئی قاعدہ موجود نہیں کہ اللہ تعالی کا نام صرف عربی میں ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے صرف عرب نہیں عجم بھی ہوں گے، اور ہر مخلوق حق رکھتی ہے کہ اپنے انداز سے اپنے اللہ کو پکارے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو نام قرآن کریم یا سنت میں آئے ہیں وہ پیارے ہیں، بہتر ہے، لیکن اس کا یہ نتیجہ نکالنا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خدا کا لفظ یا خداوند تعالیٰ یا کردگار اور پروردگار کا لفظ استعمال منع ہے یا فارسی اور عجمی سازش ہے، یہ بالکل غلط فضول بات، علم اور تحقیق سے ہٹی ہوئی بات. یہی وجہ ہے کہ ہمارے دیار میں، ہمارے اس ملک میں، اس کے مرتکب لوگ وہ ہیں جو دین کے منکر ہیں، منکر حدیث جسے کہتے ہیں، اور جن بزرگان دین نے ہم تک دین پہنچایا ہے انہوں نے فارسی میں، اور پھر ہندوستان کی مروج زبان اردو میں لفظ خدا کو خوب استعمال کیا ہے، اور اس استعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کی خدمات کا بڑا موقع دیا ہے، اور کائنات ان کو جانتی ہے کہ انہوں نے کن اندھیروں کو روشن کیا ہے اور کن تکلیفوں سے لوگوں کو نکالا ہے اور ان کو عقائد و اعمال کی بہتری عطا فرمائی ہے. لا الہ الا اللہ. اصل میں یہ ایک سازش کا شاخصانہ ہے، اور وہ سازش یہ ہے کہ علماء سے کس طرح اعتماد اٹھا لیا جائے. اگر علماء کرام لوگوں کے مذہبی رہنما اور پاسدار رہے تو ہمارا کوئی جادو چلے گا نہیں، جیسے ہم غلط مسئلہ بیان کریں گے عالم کہے گا یہ غلط ہے، انہوں نے امام بخاری کے خلاف، امام مسلم کے خلاف، جو دین کے ستون ہیں، ہمارے بزرگان دین میں سے شاہ ولی اللہ کہتے ہیں جب آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ بخاری و مسلم میں عیب نکالتا ہے، فاعلم بانہ زندیق، تم سمجھو کہ یہ بے دین آدمی. بخاری و مسلم لوگوں کے کھیل تماشے کے لوگ نہیں، وہ ایمان قرآن اور سنت کے ارکان ہیں. حال ہی میں ہمارے مسلک کے ایک قدردان نے باہر ملک میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تفسیر لکھی، اور ایک نسخہ انہوں نے مجھے بھی بھیجا. جب پاکستان تشریف لائے تو انہوں نے خود یہاں آ کر مجھے دعوت دی کہ میری اس تفسیر کا ایک رونمائی نشست، جسے یہ کہتے ہیں، حالانکہ رونمائی لفظ بھی غلط ہے، تشکر کی ایک نشست ہونے والی ہے اور آپ کی تقریر ہوگی. میں نے کہا مجھے مت بلاؤ، میرا آنا تیرے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. میں نے کہا نہیں، آپ کا آنا ذمہ ٹھیک ہے. چنانچہ میں چلا گیا اور میں نے وہاں جا کر تقریر میں یہ کہا کہ مولانا نے بڑی محنت کی اور ہم سب ممنون ہیں اور شکر گزار ہیں کہ ہمارے اساتذہ اور مشائخ کے علوم کے ایک علم بردار دوست نے باہر ملک میں بیٹھ کر قرآن کی جلیل القدر خدمت کی. تفسیر لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن میں نے کہا مجھے مولانا سے ایک شکوہ ہے کہ انہوں نے صفحہ اول پر لکھا ہے کہ میری اس تفسیر میں میں نے لفظ خدا کو نہیں آنے دیا، کیونکہ یہ لفظ عجمی ہے، عربی میں نہیں ہے، اور میں نے اس کی جگہ صرف اللہ پر اکتفا کیا ہے. میں نے کہا یہ پرویز فتنے کی ایک اثر ہے جس سے مولانا متاثر ہے. میں نے کہا آپ نے تو استعمال نہیں کیا، لیکن جن بزرگوں کے آپ نے حوالے دیے، عبارتیں دیے، اور جن بزرگوں کی آپ اولاد ہیں، ان تمام کے تمام نے اپنی تصنیفات میں بڑے دھڑیلے کے ساتھ لفظ خدا، خداوند تعالی، شہنشاہ، کردگار، پروردگار استعمال کیا ہے. اب آپ کہتے کہ میں استعمال نہیں کرتا اور وہ استعمال کر چکے ہیں تو آپ اور ہوئے وہ اور ہوئے. تو اس تفسیر نے آپ کو اپنے بزرگوں سے کاٹ دیا ہے. پتہ چلا کہ یہ تفسیر نہیں ہے بلکہ تفسیر کے نام پر قرآن کی تحریف ہے. وہ فوراً اٹھے اور آئے اور وضاحت کیا ایسا اور ایسا, لیکن بات وہ تیر کمان سے نکل چکا تھا. بعض وضاحتیں اور ہی رسوائی کے باعث ہوتی ہیں. میں نے یہ مسئلہ آپ کی خدمت میں اس لیے بیان کیا اور بیان کرتا ہی رہتا ہوں کیونکہ بہت سارے مولوی اس کو نہیں سمجھتے, کیونکہ اکثر سطحی لوگ ہیں, اردو لٹریچر دیکھ کر کے مولوی بنتے ہیں, بنیادی علوم سے بے خبر ہیں. اور جو واقعتاً علم میں سند حجت ہے وہ ہمارے سر کے تاج ہے اور انہوں نے ایسی کوئی غلطی نہیں کی. اس لیے اس وقت ایسے لوگوں کی موجودگی میں اور ایسی عوامی حلقوں میں بجائے لفظ اللہ کے لفظ خدا کا استعمال زیادہ بہتر ہے, تاکہ منکر حدیث جو دشمن خدا اور رسول ہیں اور ان کے دم چلنے اور ان سے متاثرین اینڈ کمپنی, ان کا جادو ٹوٹے. بھائی مغاربہ مختلف ملک مختلف اوقات میں پیغمبر اسلام کا استہزاء کرتے ہیں اور کارٹون کے عنوان سے وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. یہ تو ایک بہت بڑی جسارت, اور یہ تو اس قدر بڑی توہین آمیز حرکت ہے کہ اگر اسی کو وجہ بنا کر کے عالم اسلام عالم کفر کے خلاف جنگ کا اعلان کرے تو بچاؤ. اتنی سنگین نوعیت کی توہین ہے. بخاری شریف میں ہے, صلح حدیبیہ کے موقع پر جب گفتگو ہو رہی تھی, ادھر سے مشرکین آئے اور پیغمبر اسلام سے گفتگو کر رہے تھے, ان میں ایک مشرک تھا جو مکہ کے مشرکین کی طرف سے بڑا بن کے آیا تھا, اور وہ حضرت سے بات کرتے کرتے داڑھی کو ہاتھ لگاتا تھا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے آپ پر ہاتھ رکھیں گے. چند دن پہلے یہاں ایک آدمی آیا جمعے کے بعد, ہمارے منصور بھائی کو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پاس میں نے وہاں سے آدمی بھیجے, میں نے کہا اس کو سیدھا کرو, اس کو یہ پتہ نہیں کہ کسی کلب میں بیٹھا ہے یا روڈ پہ بیٹھا ہے یا اللہ کے گھر میں ایک دینی ادارے میں آیا ہے. یہ بری عادت ہے, باتیں منہ سے ہوتی ہے ہاتھوں سے نہیں ہوتی. تو ایک صحابی نے دوسرے کو کہا کہ پیغمبر کی داڑھی کو کیوں ہاتھ لگا رہا. اس نے بھی جواب نہیں دیا تھا کہ یہ آگے بڑھا اور تلوار کے دستے سے اس کا ہاتھ دھکیلا اور اس کو پیچھے کیا. کب فاصلے پر بیٹھ کے بات کریں, آپ کے پلید ہاتھ اور پیغمبر اسلام کی پاک اور مقدس داڑھی, اس کو آپ ہاتھ لگا رہے اور ہم دیکھ رہے ہوں گے. وہ شخص بڑا حیران ہوا. اس وقت اور بھی اس نے پیغمبرانہ آداب دیکھے جو حضرات صحابہ کرتے تھے. اللہ اکبر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیع انبیاء اور مرسلین کا خلاصہ ہے, اور انبیاء اور مرسلین کا جو جسم ہے اجساد, اس کے متعلق کہتے ہیں انہا خلقت من طین الجنہ, یہ جنت کی مٹی سے پیدا ہے. آپ کے پسینے جمع کیے گئے اور اس جیسے خوشبو کائنات میں نہیں تھی. ایک شخص نے آپ کا خون نکالا, آپ کو کچھ تکلیف محسوس ہوتی تھی, عرب دستور کے مطابق آپ نے اس کو کہا کچھ خون نکالو شاید آرام آ جائے. اس نے خون نکالا اور نکالتے ہوئے غڑپ اسے پی لیا. حضرت نے کہا بہت برا کیا آپ نے, خون کوئی پیتا ہے؟ اور تھوڑی دیر میں کہا کہ اللہ نے آپ پر اس کی وجہ سے اب جہنم حرام کر دی, جس جسم میں میرا خون ہوگا وہ کبھی بھی جہنم نہیں ہے. بخاری شریف میں موجود. اور جس جگہ آپ فراغت فرماتے تھے, بی بی صاحبہ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ وہاں بہترین خوشبو کے کوئی چیز کبھی نظر نہیں آئے. اس لیے حفاظ حدیث میں سے اکثر شارحین وعلى راسهم بدر المحدثین والحفاظ بدر الدین العینی صاحب العمدہ, انہوں نے بڑے دھڑیلے سے لکھا ہے کہ پیغمبرانہ بول و براز بھی طاہر و طیب ہیں. یہ ایک عجیب معجزہ ہے آپ کا کہ کائنات کے اندر آپ کی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی گئی جو باعث تنفر ہو, بلکہ تقدس اور تطیب آپ پر ختم ہے. جب بول و براز اور خون کا یہ عالم ہے تو حضرت اگر تھوکتے ہیں تو صحابہ ہاتھ آگے کرتے ہیں, لے کر کے اپنے چہرے اور جسم پہ ملتے ہیں. بعض علماء چھوٹتے ہی بیان کرتے ہیں, بات مناسب نہیں ہے, پہلے ماحول بنانا چاہیے, کیونکہ لوگوں کے دل و دماغ میں تو اپنی حیثیت, انہوں نے نبی کو کہاں دیکھا ہے. اس لیے میں نے دور سے بات شروع کی. میں نہیں تھا, یہ جو آج کل مشہور مولوی ہوا ہے اسلام آباد والا مولوی عبدالعزیز, طالب علم تھا بنوری ٹاؤن کا, جس نے میدان میں عید پڑھائی 83 میں, جس نے یہ واقعات سنائے, لیکن چٹ پٹ سنائے. بعض واقعات چٹ پٹ نہیں چلیں گے, اس میں ٹائم چاہیے, اس کے لیے تمہید و تفصیل درکار ہے تاکہ مومنوں کا ذہن بنے, اچھائی بیٹھ جائے اس میں. جب میں آیا تو ایک لمبا پڑ پڑا میرے نام کسی نے رکھا تھا کہ آپ کے بعد خطیب صاحب نے عیدگاہ میں عجیب تماشا کیا ہے. بات کوئی غلط نہیں, سب صحیح مسئلے تھے, مگر بغیر تفصیل و تمہید کے تھے. مثلا دیکھیں, ایک مثال دیتا ہوں, آپ غور سے سنیں. آپ کو ایک مرزائی ملے گا, آپ سے پوچھے گا آدم علیہ السلام کہاں ہیں؟ آپ کہیں فوت ہوئے. نوح علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, جی سب فوت ہوئے. ہمارے پیغمبر کا ہے فوت ہوئے جی. اچھا, عیسیٰ علیہ السلام کا ہے؟ اب جب آپ کہیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا, تو مرزائی کافر آپ کو کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ابا ایسا تو کافر کا بھی عقیدہ نہیں. سارے مرے زمین میں جائے, ایک عیسیٰ اوپر جائے تاکہ عیسائیت دنیا پہ حکومت کرے. اب دیکھو مسئلہ بالکل صحیح ہے, ہمارے ایمان میں سے ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح مرے نہیں, بلکہ وہ زندہ تابندہ انصری حیات کے ساتھ, روح اور جسد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھائے ہیں, اور قرب قیامت میں آئیں گے, رہیں گے, شادیاں کریں گے, بچے ہوں گے, وقت گزاریں گے, پھر انتقال فرمائیں گے, اور ان کا جنازہ ہوگا, اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر و عمر کے سیدھ میں دو قبروں کی جگہ ہے, ایک عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور دوسری امام مہدی کے لیے. اتنا پختہ عقیدہ ہے, لیکن اس نے ایک ماحول بنایا. اس ماحول میں آپ کو یہ سمجھانا کہ حضرت عیسیٰ زندہ, یہ مشکل ہوگی. اب آپ کو کام کرنا تھا, آپ کو حیات سے پہلے کہنا تھا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, آپ صرف ماں سے پیدا ہے یا باپ سے بھی پیدا ہے؟ تو اب وہ کہے گا کہ ماں باپ دونوں سے پیدا ہوتے ہیں, تو پوچھو کہ حضرت آدم علیہ السلام کن سے پیدا ہے, ان کے ماں باپ کون ہیں؟ تو وہ کہے گا کہ وہ تو اس طرح اللہ نے قدرت سے پیدا کی. تو آپ کہے کہ قدرت سے بھی پیدا ہونے والے نبی ہے یہ, اور جو ہے نا, نہ ان کی ماں ہے نہ باپ ہے. حضرت حوا کا باپ تو چلو حضرت آدم ہے، ان کی ماں کہاں ہے؟ یہ ماں تو کوئی نہیں ہے، تو معلوم بغیر ماں کے بھی کوئی پیدا ہے. تو ایک بندے بشر چاہیے تھا کہ بغیر باپ کے پیدا ہو جاتا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام. کیونکہ اللہ بھی اپنی عادات کا پابند نہیں ہے، اللہ بھی اپنی قدرتوں میں مختار ہے. میں اسکول بھی پڑھتا تھا اور یہ کتابیں بھی ساتھ پڑھتا تھا. ایک جگہ سے گزرتا تھا، وہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے. یہ ڈاکٹر صاحب غریب بڑے اچھے ہوتے ہیں، ان کو بہت شوق ہوتا ہے، لیکن یہ پڑھ چکے ہوتے ہیں ڈاکٹری اور اچانک بنتے ہیں آلوسی اور امام رازی. کوئی کتاب لے لی، لکھنا جانتے ہیں خطوط، اس کے بعد تفسیر قرآن جو ہے نا غلام اسحاق خان صاحب لکھ رہے تھے، شکر ہے کہ لکھے بغیر مر گئے، قرآن کی جان چھوٹ گئی. اب یہ کام وہ آدمی کرے جس نے زندگی بھر علم پڑھا ہو، اور ڈاکٹر صاحب نے سارا وقت تو ڈاکٹری میں لگایا، ابھی کہیں سے اس کو اسٹڈی کا شوق ہوا. لکھا پڑھا آدمی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مفسر بننا. پھر جب یہ کچے علوم میں ہوتے ہیں تو کوئی مرزائی ان کے پاس پہنچ جاتا ہے، جی عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں، ان کی قبر یا فلسطین میں ہے یا کشمیر میں ہے. یہ فرق تو دیکھے ذرا، علم تو دیکھے، فلسطین و کشمیر جیسے وہ بھی مقبوضہ کا کوئی حصہ ہو. کبھی اس کو کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی نے کوئی حدیث نہیں لکھی، یہ بعد میں لوگ آئے ہیں بخاری اور مسلم اور ترمذی، وہ لکھ دا جی. اچھا جی، اب یہ نہیں کہتے کہ ہمارے نبی نے ایک آیت بھی نہیں لکھی، قرآن میں ہے ولا تخطہ بیمینہ، آپ کو لکھنے کی اجازت نہیں. تو جب اگر نہ لکھنے کی وجہ سے حدیث سے اعتماد اٹھ رہا ہے، یہی اعتماد قرآن سے بھی اٹھے گا. کبھی کہیں گے اس کو ڈاکٹر صاحب کو، دیکھیں جی حدیثاں تو بہت کمزور ہے نا، اور اس کی تو سندھا بھی کمزور ہے، ضعیف ہے. اب ڈاکٹر صاحب کیا جانتا ہے ضعیف؟ اور پھر کہتے ہیں یہ اتنی عقل نہیں رکھتا، نہ کہیں اس عاجز فقیر کے درس میں آ کے بیٹھا ہے کہ اس کو کہے کہ حدیثوں کی سندیں ہے تو صحیح، یہ ضعیف ہے، یہ قوی ہے، یہ انور شاہ جیسے محدث فیصلے کرے، تجھ جیسے توکلی کیا فیصلے کرتا ہے. لیکن یہ نہیں پوچھتا ہے کہ قرآن کریم سورہ فاتحہ اور بقرہ آل عمران سے پہلے کوئی سند لگی ہوئی ہے؟ کوئی نہیں، بغیر سند کے اللہ کی کتاب ہے اور کائنات کے سب سے معتبر. تو مجھے پتا چلا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے یہ مرزائی ہے. ایک دن بات چیت ہونے لگی، مجھے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا قرآن شریف کا ترجمہ ہو، کتابیں پڑھتا ہوں. اچھا اچھا، مولوی تو ایک سمجھ کے پڑھنا یار. میں نے کہا سمجھ کے پڑھ رہا ہوں. کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا مر چکے ہیں؟ میں نے کہا وہ زندہ تابندہ اپنے جسد اور جسم اور روح کے ساتھ آسمانوں میں. کہنے لگا کہ زمین پہ خدا نہیں چھپا سکتا تھا کہ؟ میں نے کہا آسمان کسی اور خدا کے کیا، خدا کے لیے آسمان اور زمین ایک جیسے. تو سامنے ایک پٹواری رہتا ہے، پٹواری جانتے ہیں جو زمینوں کے گردواریاں کرتے ہیں، سروے کرتے ہیں، نام رکھتے ہیں. تو ان کے پاس لکھا ہوتا ہے فلان متوفا، فلان خاتون متوفات. تو مجھے کہا انی متوفی کا کیا معنی ہے؟ میں نے کہا اس کا معنی ہے جو صحیح معنی ہے کہ میں آپ کو پورا اٹھانے والا ہوں. کہا متوفی کا معنی متوفا کا اٹھانا ہے جی. میں نے آیتیں پڑھنے شروع کی، آیتیں تو جانتا نہیں تھا. تو مجھے کہتے ہیں پٹواری سے پوچھتے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہاں ہم چلے گئے، پٹواری صاحب اندر تھے، باہر آئے، چائے وائے کا پوچھا. ہم نے کہا ہمارا ایک جھگڑا ہے آپ سے حل کرانا ہے. تو میں نے کہا کہ تو پوچھے گئے، میں پوچھوں گا، آپ پوچھے. میں نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی پیغمبر تھا یا کافر تھا؟ کہا وہ تو مرتد تھا، ٹٹی بیت الخلاء میں مرا ہے، بے ایمان. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا اب آپ پوچھیں. اب وہ کہتے ہیں میں نہیں پوچھتا. دیکھو یہ اصل طریقہ تھا، غلطی یہ ہوتی کہ میں پوچھتا، وہ کہتے متوفا کا معنی تو مرا ہوا ہے. یہ تو پٹواری صاحب کی تفسیر ہے، یہ قرآن کی تفسیر تو نہیں ہے. لیکن جب اب میں نے کہا کہ یہی پٹواری جب متوفا کا غلط معنی کروں گا کرے گا نا، تو میں پہلے والا غلط ہوں گا. کہ اگر اسی پر فیصلہ ہے تو اس جیسے عوام بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو غیر مسلم سمجھتے ہیں. وللہ الحمد اول واخرہ. تو بعض اوقات ایک مشکل مسئلہ اس لیے درپیش ہوتا ہے کہ بیان کرنے والے نے اس میں اجمال کیا اور اس میں تفصیل کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالی میں آئندہ جمعہ بھی اس کی کچھ مثالیں عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا اللہ اکبر کبیرا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا احمد عبدہ ورسولہ ارسلہ اللہ تعالی الى کافۃ الخلق بین یدی الساعۃ بشیرا ونذیرا وداعیاً الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. اما بعد, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وامينه الى وحي السماء وعلى اله النجبى واصحابه الاتقياء افضل الخلائق بعد الانبياء ومن بهديهم اقتدى وباثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء الى يوم الجزاء. ما بعد, قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن خلة الاسلام افضل. رواه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. رواه احمد في مسنده. وقال صلى الله عليه وسلم: عثمان استحيت منك ملائكة الرحمن. رواه ابن ابي شيبة في مسنده. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي: انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. انہوں نے پوچھا ہے کہ ناف پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے, اور اگر ہے تو اس کا حوالہ ارشاد فرمایا. ترمذی شریف میں ہے کہ کچھ لوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں, کچھ ناف کے اوپر باندھتے ہیں. امام ترمذی نے مسلمانوں کا بالفعل عمل نقل کیا ہے, اور مثلا ناف کا رہے گا نیچے باندھے یا اوپر باندھے, سینے پر باندھنے والے امام ترمذی کے وقت تک پیدا نہیں ہوئے تھے. جو سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں ان سے پوچھو کہ معمل کے علاوہ کوئی اور روایت دنیا میں ہے جو حد درجے ضعیف ہے. صلاتن جینا سنت سے ثابت ہے, بزرگوں کا تجربہ ہے. بہت سے لوگ نہ زبان لاتے ہیں, نہ اونٹ کچھ پڑھتے ہیں, دل میں نماز پڑھتے ہیں. نماز دل میں نہیں ہوگی, وہ دل میں کھانا کھا لے پتہ چل جائے کہ پلیٹ صاف کر لے, روٹی سالن سب ان کے آگے رکھے, وہ کہا منہ نہیں لانا مت, دل دل میں کھا لینا. شرم تم کو مگر نہیں آتی. قرات فعل لسان ہے, یہ زبان کا فعل ہے. قرآن کریم سے ثابت ہے: لا تحرک بہ لسانک. جو لوگ علماء حق کو گالیاں دینے والے فسما کو ان کے بارے میں کیا حکم ہے, بہت بری بات ہے. اور کیا ہے, احانت العلماء کفر. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے اسی سے فتویٰ لکھا تھا کہ علماء کی شان میں بوجہ دین اور علم کے نازیبا کلمات استعمال کرنے والا کافر ہے, اسلام سے خارج ہے. اور اسی فتوے کی تائید حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے امداد الفتاوی جلد 4 میں بھی فرمائی، بغیر کسی مجبوری کے بیٹھ کر نفل پڑھنے کا ثواب آدھا ملتا ہے. یہ ٹھیک بات حدیث شریف میں ہے. بہت سے لوگ آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے، یہ نامناسب اور خلاف سنت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہجڑوں کا جنازہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ نہ تو مرد ہے اور نہ ہی عورت ہے. نہیں، انسان تو ہے نا، انسان کا جنازہ ہوتا ہے. مشہور ہے کہ ایک دفعہ آدمی وہی دعا پڑھ لے مرد کی نیت سے اور دوسری دفعہ عورت کی نیت سے، یعنی بجائے ایک کے ان کے لیے دعا مغفرت ڈبل ہوگی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو دعا ہے اللہ مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اس کے ساتھ لگا لے وخنثانا، تو یہ تو عربی جاننے والا عالم طالب ہی کر سکتا ہے. اب کہیں وہ تو نہیں، اس پرچی کے لینے بہت دیر لگا، خیریت تو ہے. تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ عام کوے جو گاؤں دیہات میں ہوتے ہیں عق نہ ہو، لیکن یہ جائز نہیں. یہ بات صحیح، عام کوے تو مردار ہے، جو غراب ہے وہ تو کوا نہیں ہے. اس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں زاغا، سرحقہ کہلاتا ہے. وہ تو ہے ہی حلال، اس میں اس کی حلت میں شبہ نہیں. حضرت گنگوئی نے بھی زاغ معروف اس کو کہا ہے. کوے کھانا ناجائز ہے اور یہ غلط فتویٰ مشہور ہوا ہے، ایسا بزرگوں نے کہیں نہیں کہا ہے. ہاں مسئلہ علمی ہے کہ حیات الحیوان میں دمیری نے لکھا الغربان کلھا حلال عند ابی حنیفہ، تمام کوے امام اعظم کے ہاں حلال ہے. تمام کوے یعنی تمام وہ جس کو ہم سرخا کا کہتے ہیں، زانی کہتے ہیں، جو حلال ہے وہ حلال ہے. چھیل اور یہ مردار کوا رافضی، یہ کسی کے ہاں بھی جائز نہیں ہے. عرض یہ کہ اگر کوئی شاد شدہ آدمی کسی غیر محرم کے ساتھ خدا نہ زنا کرے تو کیا اس کے زنا کر اس کی اپنی بیوی کو طلاق ہوئے گی؟ نہیں، اپنی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، ایمان کو ڈس لگے گا. اگر اس کی بیوی نے زنا کی تو طلاق واقع ہوگی؟ نہیں، زناؤں سے طلاق تو نہیں ہوتی، البتہ گناہ شدید ہے اور قتل کرنے کا لائق ہے زانی. نماز پڑھنے کے دوران اگر نمازی کے جیب میں کیمرے والا موبائل ہو تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر تصویر بھی ہو، ڈکا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. کیا اسماعیل کیا اسماء اہل بدر کی کوئی اہمیت ہے؟ بخاری شریف میں جب بدرین کے نام آتے ہیں اسے پڑھ کر کے پھر استاد اور طالب علم دعا مانگتے ہیں اور قدرت کی نشانی ہے کہ وہ دعا قبول ہوتی ہے. سوال یہ کہ نمازی کے سامنے گزرنے کے لیے رومال کو بطور سترہ استعمال کر سکتے ہیں اگر کوئی اور چیز نہیں ہے؟ مقصد تو گزرنے والے کی اطلاع ہے کہ وہ احتیاط کرے. دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کاف کی ابتدائی 3 آیات یا آخر کی 3 آیات، کیا ان کو ترجمہ کے ساتھ یاد کرے؟ یہ بھی ایک عمل ہے. اور ہر جمعے کو نماز جمعہ سے پہلے سورۃ کاف پڑھی جائے، یحفظ من فتنۃ الدجال ویعصب، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنوں سے بچائے گا. باریک کپڑ میں نماز پڑھنا جب جسم نظر آتا ہو، فقہا کہتے ہیں نہیں ہوتی. اگر کوئی سورت وغیرہ کا کوئی حدیث وغیرہ کسی چیز میں پینٹ کر جب میں لپیٹ کر جیب میں رکھا ہوا اگر اس کے ساتھ یا باتھ روم وغیرہ چلے جائے، قصدن تو نہ جائے، اتار کے جائے. البتہ اگر لپٹا ہوا ہے اور غلطی سے چلا گیا تو حرج نہیں ہے. بیت الخلاء نہانے کی جگہ ساتھ ہو تو حافظے میں کمزوری جیا، ترمذی شریف کی حدیث سے پتہ چلتا ہے. کالی بلی کے راستہ کاٹنے کی کیسے بدشگونی ہے، ہندوؤں کی عادتیں ہیں، نامناسب باتیں، مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے، آپ کو صحت دنیا کی تمام خوشیوں سے، آمین. آپ کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے اور آپ کے علم و عزت میں اور ترقی و بلندی فرمائے، آمین. جزاکم اللہ خیرا. عرض یہ کہ آپ نے کچھ عرصہ قبل فرمایا تھا کہ جس میت کے لیے کہا کہ مردہ دفن کرنے کے بعد ایک آدمی قبر میں اس وقت پڑتا رہے حتیٰ کتنی دیر میں ایک اونٹ کاٹ کر بانٹ دیا جائے، برائے کر اس مسئلے کا حوالہ بیان. مسلم شریف میں عبداللہ ابن عمر ابن العاص نے غالباً وصیت کی ہے کہ میری تدفین کے بعد میری قبر کے چاروں طرف بیٹھ جاؤ اور اتنی دیر تک بیٹھے رہو جتنی دیر میں ایک اونٹ کٹے اور بٹے. اور پھر فرمایا حتی اراجع رسل ربی، تاکہ اتنی دیر میں میرے ساتھ سوال جواب ہو جائے، فرشتے بخیریت چلے جائے. اور فرمایا کہ لاستان سبکم، تاکہ میں تمہاری وجہ سے کچھ انس اور قوت محسوس کروں. ثم شنوا علی شنا، اور مٹی میرے اوپر بڑے آرام آرام سے ڈالا کر. بعض مردے ایسے حساس ہوتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. اس روایت کے صحیح ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ صحیحین کی شرطوں کی روایت ہے، مسلم کی روایت. عذاب قبر اور قبر میں مردہ رکھنے کی جو حدیث ہے وہاں موجود ہے کتاب الجنائز. بڑی دعائیں لکھی، اللہ آپ کو بھی ان دعاؤں کا اہل بنائے اور تمام اجر و ثواب نصیب فرمائے. موسیٰ علیہ السلام کا کیا اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہوا تھا؟ وہ تو ہے ہی کلیم. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ خود سورہ نساء چھٹے پارے میں فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے میری اچھی خاصی باتیں ہوئی. اور جو ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا معراج کے بعد، یہ کیا چیز تھی، یہ کیا چیز تھی، آپ نے خود بیان کی. اور میں نے نہیں پوچھا. لو کان مکانی موسیٰ لسالہ، اگر میری جگہ موسیٰ علیہ السلام ہوتے وہ پوچھ کے رکھ. جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا کہ اگر تمام دنیا اللہ کی نہ فرماؤ تو آپ کے، ایسا سوال موسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کیا. ایسا سوال تو تجھ جیسے آدمی بھی نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین کے حضور موسیٰ علیہ السلام ایسا کہیں گے. جو لوگ میڈل، کیا جو گولڈ میڈل ملتا ہے اس کے اوپر بھی زکات ہوتی ہے، اگر وہ کمائی ہے اور وہ ایک متقوم مالی چیز ہے اور سال گزر جائے تو زکات ہونا چاہیے. اور اگر وہ ایسا شیڈ کی شکل ہے یا کوئی تمغہ ہے، خود مال نہیں ہے بوجہ اعزاز ہونے کے مال ہے، تو زکات نہیں آئے گی. جیسے ہیرے اور جواہرات پر علماء کہتے ہیں زکات نہیں ہے. حضرت علی کو خاص طور کے بارے میں وظیفہ بتایا کہ وہ کون سا ہے، وہ حافظے کے بارے میں. وہ چار سورتیں ہیں نا، سورہ دخان ہے، سورہ جاسیہ ہے، اسی ترتیب سے چار سورتیں پڑھنی ہوتی ہے آپ کو. چار سورتیں، یہ فضائل ذکر جو تبلیغ نصاب میں ہیں اس میں وہ وظیفہ مکمل لکھا ہوا ہے، دیکھ لو. احرام کی حالت میں عورت کے چہرے پر نقاب ہونا چاہیے، چہرہ کھلا ہونا چاہیے. چہرہ کھلا کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھاتی بھی رہے، بلکہ چہرے پر ایک ٹوپی ہو سر پر اور اس پر کپڑا ڈالے، کپڑا چہرے سے مس نہ ہو باقی چہرہ لوگوں سے چھپا ہوا ہو. میرا نام عمیر ہے، عمر 26 سال ہے. میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے ہر کام کے لیے محنت بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے. اپنے ساتھی یہ آزمائشی نام کی وجہ سے، اور تو خیر ہے عمیر کی عمر کم ہوتی ہے، جلدی کرو تبدیل کرو ورنہ مرنے والے ہو. اور کام ہو نہ ہو وہ دوسری بات ہے، معاملہ تیرا اور گول مول ہونے والا ہے. عمیر کہتے ہیں، عمیر کا معنی ہے تھوڑی عمر والا، دلگ عمر خان. اس کی جگہ عمار رکھو، عامر رکھو، عمیر رکھو، عمر رکھو، اعمر رکھو، معمر رکھو، سب اسی معنی میں، لیکن عمیر کا معنی ٹھیک نہیں. کیا دعا اس طرح مانگنا کہ اے اللہ مجھے امام بخاری والا حافظ عطا فرما، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کو امام بخاری کون مانے گا؟ بہتر یہ کہ آپ کا اللہ مجھے اچھا حافظ دے دے، اللہ پاک آپ کا سیام پر قائم رکھے، تو درستی دے آمین. مسواک کون سے سلام پہ کھڑا ہو؟ مسواک کون سے سلام پہ کھڑا؟ مسبوک لگائے، مسواک لگائے. مسبوک تو اس شخص کو کہتے ہیں جو امامت میں شریک ہوا جماعت میں، کچھ رکعتیں چھوٹ گئی، جب وہ آیا تو جس طرف اس کو جگہ مل گئی وہاں کھڑے ہوئے. مسبوق کو امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرنا ہے، کیونکہ اس کی نماز باقی ہے. اگر غلطی سے پھیر لیا تو اس پر سجدہ سہو نہیں ہے، کیونکہ خطا خلف الامام مقتدی کا معاف ہے. اگر امام کو دوسرا کے بعد سجدہ سہو کا یاد آئے اور مسبوق کھڑا ہو، مسبوق کو مسواک لکھتا ہے، تو تو وہ کیا کرے، وہ مسواک بن کے کھڑا رہا. آپ خط صحیح کر لیں اپنا. کیا نماز امام کے ساتھ پڑھنے سے نماز 70 زیادہ زیادہ، اس طرح لکھا ہے بعض روایات میں اگرچہ ضعیف ہے. ایک شخص سے دکان نقد خریدا، اس کو ادھار قسطوں پر دے دی، تو یہ کیا کہ نقد مثلا 10 لاکھ میں لیتا اور قسطوں پر 12 لاکھ 10 ماہ میں دینا ہوگا، صرف یہ مکروہ ہے، باقی درست ہے، بے ہو جائے گی. بدعتی کہتے کہ امام کے اوپر کوئی چادر نہ اوڑی ہو تو امامہ باندھنے کا کوئی فائدہ نہیں، چادر ثابت نہیں ہے، غلط ہے. نفل نماز کے اندر سجدے میں قرآنی دعائیں مانگ سکتے ہیں؟ جی مانگ سکتے. ہماری مسجد کے مولانا صاحب سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع فرماتے. قرآن پڑھنا اور چیز ہے، دعائیں مانگنا اور چیز ہے. دعائیں مانگ سکتے ہو تلاوت کی نیت سے، نہ پڑھنا. رکوع اور سجدے میں واقعتاً قرآن پڑھنا منع ہے، لیکن یہ آپ دعا کی نیت سے پڑھے اور قرآن کی نیت سے نہیں. میرے بیٹے کا نام اشعار ہے، اس نے 4 پیر حفظ کیے، اس کے بعد اس سے اور قرآن یاد نہیں ہوتا، اسے چوٹ بھی بہت لگتی ہے بیچارہ، اتنے بیمار بھی رہتا ہے. حضرت یہ نام مانا کے اعتبار سے صحیح ہے. آپ اب پوچھتے ہیں جب سب کچھ ہو گیا، ہاں اب کہیں اور سے جا کے پوچھو. تجھ جیسے بے مروت اور بے توجہ انسان کو نام کا مانا بتانا بےد بھی. عطا رشیدیہ پانچ میں لکھا ہے کہ زاغ معروف کوا، یہ تو کوا آپ لکھتے ہیں، زاغ معروف گنگوہ کے اندر وہ حلال کوے تھے. تجھے بہت شوق ہے تو کھا لو، لوگ پخانے کھاتے شراب پیتے ہیں، لیکن علماء دیوبند اس سے بری ہے الحمدللہ. چائنیز جو ہے سانپ اور بچو اور جو نا چوہے اور چپکلیاں کھاتے ہیں، آپ نے زاغ معروف کھایا تو کون سا آسمان ٹوٹا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کوے ناجائز اور حرام ہے، اور یہ فتوے صحیح واقع ہوئے تھے، البتہ اس میں بعض کج دماغ اور کج روح نے غلطیاں ڈالی. بیوی کی مرضی کے بغیر شوہر 40 دن یا 4 مہینے کے لیے جا سکتے ہیں؟ نہیں، بیوی کا اس سے کوئی کام نہیں ہے. بیوی کے حقوق صحیح طرح ادا ہو، اس سے پوچھنے کی کوئی حقیقت نہیں. تبلیغ پر جانے والے اپنی بیوی بچوں گھر والوں سے رابطہ نہیں کرتے اور کہتے ہیں اس طرح سے ان کی فکر ٹوٹ جائے گی. نہیں، رابطہ ضروری ہے. تبلیغ پر جانے والا کوئی شخص عالم یا مفتی کا کوئی فتویٰ نہیں مانتا اور یہ کہتے کہ وہ کسی تبلیغی مفتی یا عالم کا فتویٰ تسلیم کرے گا، ایسا تبلیغی مسلمان نہیں رہے گا، وہ اسلام سے نکل جائے گا. اور واقعی کوئی ایسا ہے کہ جو دین کے لیے، علم کے لیے تبلیغ کی شرط لگاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان نہیں رہے، کافر مرے گا، اسلام سے خارج ہو جائے. اگر یہ صورتحال رہی تو علماء تبلیغ کو بھی بدعت کی طرح ناجائز کہیں گے، کیونکہ یہ اس سے اب بدبو آ رہی ہے زندقت و الحاد کی، بشرطے کہ ایسا ہو. اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ ساری پٹکار آپ پر پڑے گی جو ان پر تہمت لگا کے ناجائز پوچھتے ہیں. لکھا ہے کہ اس کا جواب تفصیل سے دیں، بس جو تفصیل کہی یہ بھی کافی ہے موجودہ تبلیغ والوں کے لیے اور آپ کے لیے. ہمارے جہزاد بھائی کا جہاز کے حادثے میں انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، پسمندگان کو صبر و عجن دے. بہت پریشان ہوں، نوکری بھی نہیں ہے، دیگر معمولات بھی ہے، عرض یہ ہے کہ آپ سے بس میرے حق میں دعا کرے، آپ کا شکر گزار رہوں گا. میں دعا کرتا ہوں آپ استغفار کو زور دے، ٹھیک ہو جائے گا. شیخ خدمت میں جامع کے ایک طالب علم کے والد شدید علیل ہے، تکلیف میزرت سے اللہ تعالیٰ صحت شفا عطا فرمائے، الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ، اللہم انا نسالک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منہ ما بطن. جتنے لوگوں نے اپنی پریشانیاں، بیماریاں، تکالیف، معمولات، روزگار، دیگر صدمے لکھے ہیں، اللہ ان کی امداد فرمائے، ان کی دعائیں قبول فرمائے. ہمارے عقیل بھائی کی اہلیہ کو صحت کاملہ، شفا عاجلہ عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی تبلیغی جماعت کو بھی رائے راست پر رکھے اور ہم سے بھی اور ان سے بھی غلطیاں نہ کرائے، حدود اعتدال و آداب دین نصیب فرمائے. اور جو لوگ خواہ ان کے سے بیر رکھتے ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت دے، تبلیغ تبلیغ کے حد میں، جہاد جہاد کے حد میں، اور علم مدرسہ اور مسجد، یہ تو روح اسلام ہے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی اور ان کی بلندیاں قائم دائم فرمائے. جتنے حاضرین ہیں اور ان کے غائبین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت شفا عطا فرمائے، سب کی دعائیں قبول فرمائے. اور شہر کے ماحولیات درست فرمائے، دنگا فساد ختم فرمائے، مسلمانوں میں الفت محبت پیدا فرمائے، قریب اور بعید کے مسلمانوں کی رنجش غم صدمے دور فرمائے، جو ناحق مارے گئے انہیں شہداء و سعداء بنائے، مارنے والوں کو اللہ شرمندہ کرے، اپنے کیے پر پچھتائے، اور ان کے دل و دماغ میں ناحق قتل کے خطرے پیدا فرمائے، اور مسلمان کی قدر و عزت اللہ ان کے نگاہ میں پیدا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم.